ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أبد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
یہ خطبہ نکاح ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا, جس میں قرآن پاک کی چار آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چار ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کی اگر وضاحت کی جائے تو اس کے لیے وقت درکار ہے. سب سے آخر میں جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے پڑھا, اسی کی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین صحابی, ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کی عبادت کا کیا حال ہے, رات کو آپ اتنا بیدار رہتے ہیں کیسی عبادت کرتے ہیں, دن میں روزوں کا کیا حال ہے, اس طرح آپ کی معمولات سے متعلق دریافت کیا. چنانچہ ان کو بتلایا گیا, جب انہوں نے یہ سنا تو جیسا کہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کانہم تقالوا, وہ جو خیال لے کر کے آئے تھے, سوچ کر کے آئے تھے کہ ہم کو تو یہ بتلایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزے رکھتے ہیں, یہاں تو کچھ اور ہی بتایا گیا. تو راوی کہتے ہیں کانہم تقالوہا, گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا, یعنی جو امید لے کر کے آئے تھے, جو توقع لے کر کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق, اس سے ان کو کم معلوم ہوا. لیکن آدمی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز کی تعبیر کرتا ہے. محبت جو ہے عین الرضا عن کل عین قلیلۃ وعین السخط تبدی مساویہ, تو محبت جو ہے ہر چیز کی تعبیر کراتی. انہوں نے اپنے زام سے, اپنے خیال سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان معمولات کو کم سمجھا, تب انہوں نے اپنے ذہن سے اس کا مطلب یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مغفرت کی بشارت وحی کے ذریعے سے سنا دی ہے. ہم البتہ ہلاکت کی کگار پر کھڑے ہیں, ہمیں بہت کچھ محنت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت. چنانچہ ان میں سے ایک نے وہیں کھڑے رہ کر اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں, ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا. دوسرے نے یوں کہا کہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا دن. تیسرے نے یوں کہا
कि मैं निकाह नहीं करूंगा, अपने इन अजाइम का इजहार करके वहां से वो रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरा किस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरी समझा कि इनके नजरियात की इस्लाह होनी चाहिए। वो जो समझ रहे हैं वो शरीयत की तालीमात के एतबार से दुरुस्त नहीं है, इसलिए फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके खुतबा दिया। उस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि इन्नी अतकाकुम लिल्लाहि वअख्शाकुम लहू वलाकिन्नी उसल्ली वअरकुदु वअसूमु वअफ्तिरु वअतज़व्वजु निसाअ फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह का डर और तकवा रखने वाला हूं, अल्लाह की खशियत सबसे ज्यादा रखने वाला हूं। जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकवा के जिस मकाम पर फाइज है कोई दूसरा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं कि रात को मैं नमाज भी पढ़ता हूं और सोता हूं, कुछ वक्त नमाज पढ़ता हूं कुछ वक्त सोता हूं। दिन में रमजान महीने के कुछ दिनों में रोजे भी रखता हूं और कुछ दिनों में इफ्तार करता हूं, यानी रोजे नहीं रखता, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूं। वतज़व्वजु निसा, गोया ये है मेरा तरीका। फमन रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरे तरीके से रूगर्दानी करे एराज करे, फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुतहरा का जो मोतदिल मिजाज है वो हजरात सहाबा रिद्वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के सामने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा फरमाया, इंसान के अंदर कुछ तबई जरूरतें अल्लाह ताला ने रखी, भूख लगती है जिसकी वजह से खाने की जरूरत है, प्यास लगती है जिसकी वजह से पीने की जरूरत है, थकावट का एहसास होता है जिसकी वजह से उसको आराम की जरूरत है, और अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है औरतों की तरफ रग़बत भी पैदा फरमाई, शहवत भी लाई, उसकी वजह से उसको निकाह की भी जरूरत है। और शरीयत मुतहरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने जो जिंदगी गुजारने का तरीका इंसानियत को बतलाया, उसमें इंसान के इन तमाम फितरी तकाजों की पूरे पूरी रियायत की गई, उन तकाजों को एतदाल के साथ पूरा करने को दीन करार दिया गया, उनके कुचलने का नाम दीन नहीं। चूंकि हर जमाने में, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो अपनी इस शहवत को, अपने उस मैलान को जो अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर औरत की तरह रखा है, उसके कुचलने को और निकाह न करने को, रहबानियत को, या जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के यहाँ जो रियाजतें اور مجاہدے کیے جاتے ہیں اس میں عورتوں سے نکاح نہ کرنا بھگت بن جانا. تو میں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ قرار دیا. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہ انسان کے ان فطری تقاضوں کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے پر اللہ کے قرب کی خوشخبری سنائی. یہ کہ اگر آدمی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فطری تقاضے جو اس کی طبیعت کے اندر پیدا فرمائے ہیں ان کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کر. اس میں آزادی کی اجازت نہیں دیتی شریعت. ہر ویسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور ہے کہ ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک یہ دنیا باقی رہے, اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے, نر ہے مادہ ہے, مذکر ہے مؤنث ہے دونوں, اور دونوں کے مزاج میں ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا فرمائے. یہ کیوں, یہ شہوت کس نے ڈال دی؟ اس شہوت ہی کی وجہ سے نر جو ہے مادہ سے اپنی ضرورت پوری کرے گا اور اس کے نتیجے میں توالد و تناسل اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک یہ دنیا اسی طرح ہری بھری آباد رہے گی انسانوں سے بھی اور جانوروں سے. لیکن جانوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شریعت نازل نہیں فرمائی, البتہ ان کے اندر بھی فطری طور پر شہوت رکھی گئی ہے اور ان کی اس شہوت کے پورا کرنے کے لیے قدرت نے ان کو قانون فطرت کا پابند بنایا. جانور جو ہیں وہ قانون فطرت کے پابند ہیں. ویسے آپ سائنسدانوں کی باتیں اگر پڑھیں گے تو حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام جانوروں میں بھی بنایا جاری فرمایا, لیکن وہ نظام شریعت تشریعی نظام نہیں ہے, تکوینی نظام, فطرت کا نظام, جانور اس کے پابند ہیں. البتہ انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تشریعی نظام کا پابند بنایا. اللہ نے شریعت نازل فرمائی نبیوں کے ذریعے سے, اور اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. چنانچہ شریعت نے باقاعدہ یہ عورتوں کی جنس کے اندر کچھ عورتیں تو وہ بتلائی جن کے ساتھ کبھی آدمی نکاح کر سکتا نہیں ہے, جن کو محرمات سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بھی باقاعدہ اصول اور ضوابط ہیں, اور کچھ عورتیں وہ ہیں جن کے ساتھ مرد نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, پہلے جن جن عورتوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل بتلانے کے بعد اخیر میں ایک کلی طور پر بتلا دیا گیا کہ ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مالوں کے ذریعے سے مہر ادا کر کے ان کو حاصل کرو, نکاح کا پابند بنایا. آزاد نہیں ہے جانور, یہ نہیں یا جانور جیسے جانوروں کو بلے شریعت کا پابند نہیں بنایا, لیکن قانون فطرت کے وہ پابند ہیں, اس کے مطابق وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. لیکن انسان کو شریعت کا پابند بنایا اور شریعت کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے وہ ان عورتوں کو اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اس کے لیے طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا نکاح. نکاح وہ طریقہ ہے جن کے ذریعے جس کے ذریعے سے انسان اس کے لیے حلال کی ہوئی عورتوں کو اپنے نکاح میں لا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے بھی باقاعدہ تفصیلات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. نکاح کے معاملے میں پسندیدگی کا معیار کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتلائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں, تن کہو المرأۃ لأربعین, کہ عورت کے ساتھ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, یعنی چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز اور وصف کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لے مالیا ولے جمالیا ولے حسبیا ولے دینیا, اس کے مال کی وجہ سے. دنیا میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو جستجو میں اور تلاش میں رہتے ہیں کوئی مالدار عورت مل جائے تو اپنا کام بن جاوے, اس کے ساتھ نکاح کریں تو اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. مال کی وجہ سے رغبت کی جاتی ہے. ولے جمالیا, اور خوبصورتی کی وجہ سے. ولے حسبیا, اور اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے. عربوں کے ہاں تو اس کا بڑا اہتمام تھا, مال و دولت وغیرہ کچھ نہیں, خاندانی شرافت. اور ہمارے یہاں بھی ہم نے بچپن میں دیکھا, قدیم, اب تو زمانہ ایسا کروٹ لے رہا ہے اور جو ہے اخلاقی قدریں ایسی پامال ہو رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ خاندانی شرافت کوئی چیز نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں لے کے بیٹھے رہو اس کو اپنے گھر میں, دو پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو اسی کی آؤ بھگت ہے. خیر دوبارہ اس لوگ وہ بھی تھے, اور خاص کر کے عربوں میں, کہ وہ خاندانی شرافت کو بڑی اہمیت دیتے تھے. بلکہ ان کے یہاں تو کسی خاندانی کمی کی وجہ سے لوگ اس کو کسی قابل سمجھتے نہیں تھے. اسی کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باقاعدہ یہ آیت نازل فرمائی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ خاندان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بڑا وہ ہے, عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ کے حکموں کو بجا لانے والا ہو, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ بچا سکتا ہے وہ ہے اللہ کے ہاں باعزت. خیر, اور چوتھی چیز وہ ہے اس کا دین, اس کے اخلاق, اس کے اوصاف. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کا طریقہ پہلے ذکر کیا, پھر آگے فرماتے ہیں فصفر بذات الدین تربت یدا. حضرت ابو ہریرہ چونکہ اس وقت بیٹھ ہوں گے, مخاطب انہی کو کر کے فرماتے ہیں کہ دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیابی حاصل کرو, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. ایک محاورہ تھا اس زمانے میں. تو گویا ہمیں حکم دیا گیا دیندار عورت کا. اصل چیز عورت کی پسندیدگی اور انتخاب میں یہ دینداری, اوصاف اور کمالات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاندان اور اس کا اگر اس کے ساتھ ترجیح کا موقع آئے, مقابلہ آ جائے, ایک طرف مالدار عورت اور دوسری طرف دیندار ہے, تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے دیندار کو پسند کرو. ایک طرف خوبصورت ہے, دوسری طرف دیندار ہے, تو شریعت ہمیں کہتی ہے بھائی یہ خوبصورت کے پیچھے مت پڑو، دیندار کو اختیار کرو، وہ بھلے اتنی خوبصورت نہ ہو. ایک طرف جو ہے خاندانی ہے، حسب نسب والی ہے، اور دوسری طرف دیندار اور صاف والی ہے. اس تقابل کے وقت اگر کسی کو دیندار کے ساتھ ساتھ جو ہے صاحب جمال خوبصورت، صاحب بے مال مالدار، اور صاحب حسب خاندانی عورت، یہ اوصاف بھی مل جاتے ہیں تو نورون علا نور، دونوں ہاتھ میں لڈو. شریعت نہ نہیں کہتی، یہ تو مقابلہ جب آ جائے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو اختیار کیجئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کے انتخاب کے سلسلے میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ ہدایتیں عطا فرمائی، نکاح کا طریقہ بتلایا. نکاح ایک معاشرتی معاہدہ ہے، عقد ہے، ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ عربی میں اس کو عقد کہتے ہیں، یہ معاشرتی ایگریمنٹ ہے، سماجک ایگریمنٹ. اور ہر ایگریمنٹ کے لیے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے ایجاب اور قبول. ایجاب یعنی کوئی آدمی جو ہے کوئی عقد ہو رہا ہے، مثلا خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو میں یوں کہوں کہ میں نے یہ قلم آپ کو 5 روپے میں بیچا. تو پہلے کوئی بھی عقد، کوئی بھی ایگریمنٹ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں. پہلے جو آدمی بات کرے گا اس کو شریعت کی پریبھاشا میں اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ایجاب. ایجاب عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے واجب کرنا. کیا؟ واجب کرنا. تو چونکہ یہ پہلا بولنے والا سامنے والے کو بولنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، میں کہوں گا یہ قلم میں نے آپ کو 5 روپے میں بیچا، تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا، ہاں یا نا، میں نے خریدا یا نہیں. تو بہرحال پہلے والے کی بات دوسرے والے کو بولنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اس کا نام ایجاب رکھا، اور دوسرا جواب دیتا ہے کہ میں نے خریدا، تو یہ قبول کہلاتا ہے، یہ ایجاب اور قبول. یہی ہے نکاح. دیکھو نکاح کی حقیقت سمجھو، ہمارے اندر مصیبت یہ ہے بڑی، مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو شریعت کے احکام کی اصلی چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. بھائی مولوی صاحب نہیں ہیں کیا کریں؟ مولوی صاحب نہیں، نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب نہیں. بھائی نکاح میں کیا ہے؟ نکاح کے اندر ایک عورت کی طرف سے عورت خود کہے، کیونکہ عورت کا اس معاملے میں خود بولنا یہ ذرا شرم کے تقاضوں کے خلاف تھا، اس لیے شریعت نے یوں کہا کہ عورت کی طرف سے اس کا جو ولی ہوگا وہ یا وکیل ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے، ولی کہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو آپ کے نکاح میں لیا، اور ادھر تو دلہا ہے مرد ہے، وہاں تو اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بھی جواب دینے کے معاملے میں اس طرح اس کے لیے کوئی حیا کی رکاوٹ ہو، اگر کہ یہ بے حیائی بھی نہیں ہے جواب دینا، وہ جواب دے گا. تو یہ ایجاب یہ قبول کہلا ہے، یہ ہے نکاح کی حقیقت. البتہ شریعت کے یہاں میں اس کے اس وقت دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتوں کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے، تو سنت ہے. اور مہر، مہر ضروری ہے. اگر مہر دونوں نے طے کر کے بول دیا تو سبحان اللہ، نہیں بولا تو بھی جھک مار کے دینا تو پڑے گا، سنائے کہ نہیں، مہر مثل دینا پڑے گا، اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا. یہ اتنا آسان طریقہ شریعت نے نکاح کا رکھا ہے، اور حضرات صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے لیے وہ ساری پابندیاں جن کو ہم نے اپنے آپ پر جو ہے لازم کر رکھی ہیں ان کا کوئی اہتمام کیا نہیں جاتا تھا, ایک سیدھا سادہ معاملہ ہوتا تھا. جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے باقاعدہ پہلے سے تیاریاں ہوں, لسٹ بنی جائے, بنائی جائے اس کو بلانے کا ہے, کون سا رسوئیا باورچی بلانے کا ہے کھانا پکانے کے لیے, کون سی آئٹمیں بنوائی جائے گی, کون سا ہال بک کرایا جائے گا. یہ سب آج کل کیا ہوتا ہے, دعوت نامے جو چھپوائے جاتے ہیں, ایک ایک دعوت نامہ دو دو تین سو چار سو پانچ سو روپے کا ہوتا ہے. یہ کیا فضول خرچی ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. آپ اندازہ لگائیں جس نکاح کی شروعات ابھی تو نکاح ہوا نہیں اس کو شریعت کے خلاف کیا گیا, اس میں کیا برکت ہوگی. ہم نے تو برکتوں کے پیمانے مقرر کر رکھے, جیسے کہ برکت والا نکاح بہت سارے بزرگوں کو دعوت دے دی ہو, مفتی صاحب کو دعوت دی ہو, ڈابیل سے بلایا ہو تو برکت زیادہ, ایسا نہیں. بہت سے علماء جمع ہو گئے ہوں تو برکت زیادہ نہیں. ابھی میں نے جو حدیثیں پڑھی اس میں تیسرے نمبر پر جو حدیث پڑھی تھی, اعظم النکاح برکتا ایسرہ مرونتہ, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو, سب سے کم خرچہ ہو, وہ مہر کے علاوہ اور کسی چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صحابہ اتنے سادہ نکاح, حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ صحابہ کے مالداروں میں بلینر ملینر شمار ہوتے تھے. ان کا جب انتقال ہوا نا تو ان کی میراث تقسیم ہوئی, سونا کلاؤں کے ذریعے سے توڑا گیا اور تقسیم کیا گیا, اتنے بڑے مالدار. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے, ان کے کپڑے کے اوپر پیلے رنگ کا ایک ڈبا تھا. اس زمانے میں عورتیں ایک مخصوص خوشبو استعمال کرتی تھی جس میں زعفران اور دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہوتی تھی, وہ خوشبو عورتوں کے ساتھ ہی مخصوص سمجھی جاتی تھی, مرد استعمال نہیں کر سکتے. اسی خوشبو کا ڈبا ان کے کپڑے پر پڑا ہوا اور حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے. حضور نے ڈبا دیکھا, عبد الرحمن یہ کیا, آپ کا کوئی دوست صاحب ہے اور اس کی جو ہے شیروانی کے اوپر عورت کے بال ہوں گے تو آپ پوچھیں گے بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ پوچھنے کی چیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا, یہ عورتوں والی خوشبو اور اس کا ڈبا آپ کے کپڑے پر, یہ کیا. حضرت عبد الرحمن نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا, انصاری عورت کے ساتھ. آپ نے پوچھا کہ آپ نے مہر میں کیا دیا, کہ کھجور کی گٹھلی بھر سونا دیا. آپ نے فرمایا کیا کہ ولیمہ کرو اولم ولو بشاتی, کیا ایک بکری کا ہی. یہاں دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن یہ کیسی بے وقوفی, نکاح کر لیا ہم کو دعوت بھی نہیں دی, کون کس کو نہیں بلایا حضور. اور یہاں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تعلق نہیں تھا, صحابہ کو حضور کے ساتھ جو تعلق تھا, جو محبت تھی, جو عشق تھا, جو وارفتگی تھی, آج کسی محب کو اپنے محبوب کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے حضور کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں, یہ تو اتفاق کی بات کہ وہ ڈبا دیکھا اور پوچھا تو بیت کھلا, اور اس میں خود حضور نے بھی فریاد نہیں کی کہ مجھے کیوں نہیں بلایا. ہمارے یہاں تو کوئی قریبی دوست ہو, قریبی عزیز ہو, یہ کیسا ہوا نکاح کر لیا, نہ ہم کو بلایا بھی نہیں, جیسے گویا نکاح منعقد ہی نہیں ہوا, ان کو نہیں بلایا تو نکاح ہوا ہی نہیں. حضور کے بغیر تو نکاح ہو جاتا ہے اور ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, یہ شریعت اس میں پڑھنے کی اجازت. نکاح ایک معاشرتی ضرورت ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی تجارت ہے, دکان ہے, اس تجارت کی خاطر آپ موقع بموقع خریداری کے لیے بمبئی، کلکتہ، چائنا جاتے ہیں. چائنا گئے تھے، دو چار دن کے بعد واپس آئے، آپ کا دوست ملا، دو تین دن سے نظر نہیں آ رہی، وہ چائنا گیا تھا خریداری. اس وقت تو دوست تھا، کیا آپ کو یہ کہے گا ارے چائنا گیا ہم کو بتایا بھی نہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی یہ تو میری تجارتی یہ ہے، تو رہے میں جب چاہوں جاؤں تجھے بتا کے جاؤں گا کیا؟ یہی حال اس کا بھی ہے. نکاح کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی چیز سے زیادہ ہوئی، ایک معاشرتی ضرورت، اس لیے جو ہے ان کو مطلب اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہی سادہ طریقوں سے ان کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچپن کر ایک دوسرا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں اور ان کا بھی مقام بڑا اونچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والے، زیادہ مقدار میں نقل کرنے والے صحابی، محدثین کی پریبھاشا میں اصطلاح میں ان کو مبصرین کہا جاتا، ایسے ساتھ ہیں. ان ساتھ میں ایک یہ بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ والد صاحب کا انتقال ہوا، بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر کے گئے. اس سال باغات کے اندر کھجوروں کی پیداوار کم ہوئی، اور وہ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کھجوروں سے بابا کا قرضہ ادا نہیں ہوگا، اور قرضہ خواہ جو تھے یہ سب یہودی ساہوکار، ان سے کوئی بلائی کی توقع رکھنا تو رعایت کرنے بڑا مشکل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا دوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قصہ بیان کیا کہ آپ اگر تشریف لا کر ان قرض خواہوں کو دو بات سفارش کی فرما دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رعایت کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے کاموں کے لیے تیار رہتے تھے، فوراً تشریف لائے اور ان یہودیوں سے بات چیت کی، لیکن وہ یہودی تھے، انہوں نے فوراً کہا نہ ہم تو ذرا برابر بھی رعایت کرنے کے لیے تیار، کبھی ہم ہمارا پورا قرضہ ابھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھی، بخاری میں اس کی تصریح. حضرت جابر سے حضور نے فرمایا تو ایسا کرو کہ تم اپنی کھجوروں کو، پہلے حضور نے وہاں دعا فرمائی گھومے اور اپنی کھجوروں کو کاٹ کر کے ڈھیر لگاؤ، ہر ہر کھجور کا، ہر ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈھیر، اور جب وہ تیار ہو جائے، ڈھیر لگ جائے تو مجھے بلا دو. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک جو سب سے بڑا ڈھیر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ناپ کر کے ان کے قرضہ ادا کیا، باقی ڈھیر جو کہ تم سلامت رہے. یہ ڈھیر جس کے اندر سے کھجوریں ناپ ناپ کر کے دی گئی تھی، حضرت جابر فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اس میں بھی کچھ کم ہوا کہ نہیں، سمجھ آئے گا نہیں. اور حضور نے حضرت جابر سے کہا، عمر سے بھی کہہ دینا، بتا دینا کہ قرضہ ادا ہو گیا. حضرت جابر حضرت عمر کے پاس حضور کی ہدایت تھی کہنے کے لیے گئے، حضرت عمر نے جواب، ہم تو سمجھ ہی گئے تھے اسی وقت جب حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا کام بن گیا. خیر یہی حضرت جابر ایک مرتبہ سفر میں اپنی سواری ذرا تیز چلا رہے تھے، حضور نے پوچھا جابر کیا بات ہے، بہت آگے آگے جا رہے ہوں، واپسی کا سفر تھا. کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا. اچھا کس کے ساتھ کیا، باقیرہ کے ساتھ کیا یا پہلے کسی کے نکاح میں تھی ایسی عورت کے ساتھ؟ کہا پہلے کسی کے نکاح میں تھی ایسی عورت. کہا آپ تو جوان آدمی، باقیرہ سے نکاح کرتے کنواری لڑکی سے، وہ آپ سے کھیلتی آپ ان سے کھیلتے. حضرت جابر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ابا شہید ہوئے، میری نو بہنیں انہوں نے چھوڑی، سب چھوٹی چھوٹی، اب میں کسی کنواری لڑکی کو لاتا نکاح کر کے تو وہ بھی ان جیسی، ان کو کون سنبھالے؟ ان کو سنبھالنے کے لیے کسی تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی. تو میں نے اس لیے جو حضور نے یہ سنا, حضور نے ان کو شاباشی دی, دعا دی. دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو, ورنہ ایک نوجوان کے جذبات تو یہ ہوتے ہیں کہ کماری سے نکاح کرے, لیکن اپنے جذبات کو اپنی بہنوں کے لیے قربان کیا. حضور نے اس پر مسلط کا اظہار فرمایا. اور اس وقت حضور نے جب انہوں نے جب یوں کہا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا جابر ابا کی شہادت کے بعد قرضہ ادا کرنے کی بات تھی, تب تو جو ہے قرض خواہوں کی طرف سے اندیشہ تھا, مجھے بلانے کے لیے آئے تھے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرے بغیر کام بننے والا نہیں ہے, اور آج شادی کا موقع آیا تو اکیلے اکیلے کر لی. یہ تانا حضور نے نہیں دیا. یہ ہمارے سماج میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب غلط ہیں, ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی الحمدللہ بہت ساری سادگیاں آ گئی, لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا نہیں, حضرت صاحب جابر نے حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے اتنی سادگی سے نکاح کیا اور اطلاع بھی, یہ تو پوچھنے بات میں بات نکلی تو پتا چلا. آج کوئی بڑے سے بڑا سادگی سے نکاح کرنے والا شاگرد سادگی سے نکاح کرے تو بھی کم سے کم وہ استاد کی خدمت میں جا کر یوں کہے گا ضرور, حضرت سادگی کے ساتھ نکاح کیا تھا, آپ کو تکلیف نہیں دی, ذرا دعا فرما دیجیے, کوئی احسان کیا سادگی کے ساتھ نکاح کیا تھا. وہاں یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں. دوبارہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو, یہ حضور کا طریقہ ہے, یہ سمجھ کر اپنانے کی ضرورت. برکتیں اسی وقت ملے گی جب ہم یہ سمجھ کر اس بات کا یقین رکھ کر کہ اسی طریقے میں ہماری کامیابی ہے, اسی طرح نکاح کریں گے تو ہی اس میں برکت ہوگی, تب وہ فائدہ حاصل ہوگا. خالی دکھلانے کے لیے یہ بھی ایک رواج بن گیا, اس کی وجہ سے نہیں. جیسے آج کل بہت سے لوگ تبلیغی اجتماعات میں نکاح کرتے ہیں اور پھر جب رخصتی کا دن آتا ہے تو سارے حوصلے پورے کیے جاتے ہیں. نام تھا یہ کہ وہی سادہ نکاح کر دیا, کچھ نہیں. یہ سب وہی ہمارے اندر کا چور ہے حقیقی. یہ تو ابھی وقت نہیں ہے, ورنہ ہمارے حضرت شیخ مارا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا تھا آپ بیتی میں, حضرت نے بڑے مزے لے لے کر کے لکھا ہے اس کو. اور ان کے خاندان میں یہ پہلا موقع تھا جب آپ نے اس طرح نکاح کیا تو خاندان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہلوایا آپ نے ہماری ناک کاٹ دی. تو جو آدمی آ کے ان کی بات کہتا تھا, حضرت کہتا تھا کہ میری ناک پر ہاتھ رکھے, جا کے کہی ہو کہ اس کی ناک تو ہے, آپ کی ناک کٹی کہ نہیں مجھے معلوم نہیں. بہرحال یہ سب رسمیں ہیں, اور انہی رسموں کے ہم جب تک کہ آدمی رسموں کے خلاف نہیں کرتا وہاں تک اس کے ایمان کا حقیقی تقاضا پورا. بڑے بڑے دیندار کہلانے والے, نکاح کا وقت آئے گا نا تو کچھ نہ کچھ جو چیزیں, اب یہ نکاح میں تو ٹھیک ہے, کچھ اور چیزیں بھی اندرونی طور پر جو ہوتی ہیں رسم کے طور پر, اس کے متعلق جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی آپ تو ماشاء اللہ مولوی صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, اور آپ تو بہت پرانے تبلیغی ہیں, آپ کے یہاں یہ کیا ایسے ہو؟ کیا کہیں مولوی صاحب, عورتیں مانتی نہیں ہیں, عورتیں نہیں مانتی. ہمیں ایک مرتبہ وہاں بمبئی جانا ہوا, بمبئی میں کسی موضوع پر بیان ہوا, وہ بیوپاری لوگ تھے. میں نے کہا دیکھو اگر عورتیں آپ کی تجارت میں دخل اندازی دیں تو آپ برداشت کریں گے؟ ایک تماچا مانیں گے, بیٹھ چپ چاپ تیرا کام نہیں ہے, وہاں برداشت. اور یہاں کہتے ہیں عورتیں نہیں مانتی, کچھ نہیں تمہارے دنیا میں چوری ہے سمجھا کہ نہیں. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے ہوئے پورے وسوخ کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینا چاہیے, تب بات بنے گی. کہنے کی چیز تو نہیں ہے لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا نکاح جب ہوا تو तो हमारे यहाँ जो निकाह होते रात को निकाह नहीं होते हमारे इलाके, अब तो मतलब उस जमाने में जब मेरा निकाह हुआ था रात को निकाह, वो कहते हैं जिनु नातरी हो रात निकाह करे, निकाह सानी को रात दिन में नहीं, मैंने अपना निकाह रात में रखा और उसके बाद रुखसती मैंने कहा भी रात को ही कराओ। हमारी गए गए दादी सास थी बहुत दीनदार, बड़े वाकयात बुजुर्गों के याद, औरतों की मजलिस में बैठे तो घंटों ऐसे वाकया कि औरतें भी हैरत करें, लेकिन उन्होंने कहा ये रातें तो कि छोकरी ने भरा भाई लड़की को कहीं रात को रुख सकते, मैं कहा नहीं रात को रुख सकते। मैंने तय किया था कि पुराने यानी मुस्तमल कपड़ों में निकाह पढ़ूंगा। वो निकाह का जब वक्त आया तो हमारे बड़े भाई वाली साहब अगले साल इंतकाल हुआ था, बड़े भाई ने एक जोड़ा निकाल करके मुझे दिया कि ये तेरे निकाह के लिए मैंने सिलवाया था। वो चूंकि बाप के दर्जे में थे मुझे तो मालूम भी नहीं था, उन्होंने मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन चप्पल वही पुराने थे वो नए नहीं लगाए। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँ अपने औलाद की शादी की हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीका बताया वही, अपने भाई को भी बुलाया नहीं मैंने घर से, इस तरह दोबारा जरूरत है इसका एहतमाम। आज अहले इल्म इसके मुताबिक करेंगे जो है लोगों में जब बात कहेंगे तो वो बात अपना असर रखेगी, और अब जब हम ही उन रिवाजों के पाबंद हो जाएंगे तो फिर क्या हमारी बात में वजन रहेगा। दूसरा बात मतलब बेचारे हमारे बाद अहले इल्म वो भी होते हैं जो अमल करना चाहते हैं लेकिन उनके वालिदैन खानदान वाले इसरार करते हैं, बाद हमारे शागिर्द आते हैं क्या करें हजरत, वो हमारे वालिदैन नहीं कहा कि हमें कहते कि वहाँ निकाह करवाए तो नहीं तो हमारा घरवा नहीं। मैं ऐसे वालिदैन को कहता हूँ ये बड़ा मजमा है कि अगर आपको अपने बेटे को अपनी जहालत के मुताबिक चलाना था तो मौलवी काई को बनाया। उन बेटों को कहूंगा कि आप कहिए कि आपने मुझे मौलवी बनाया तो आप मेरे इल्म के मुताबिक काम कीजिए, आपकी जहालत के मुताबिक मुझे मत चलाओ। मैं जब फारिग होकर के आया मेरा निकाह भी नहीं हुआ था, उसकी तारीख तय होने वाली थी, मैंने अपने भाई से कहा क्योंकि वाली साहब का इंतकाल हुआ था मैं पढ़ रहा था कि भाई पहले बहनों का हक दो विरासत में से फिर जो है मैं निकाह करूंगा। उन्होंने कहा भाई मेरे बड़े भाई अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने कहा भाई तुझे इसीलिए पढ़ाया था कि आप जो कहेंगे उसके मुताबिक हम करेंगे, ऐसा करें तो अल्लाह ताला फिर इसमें बरकत डालते हैं। ये तो आपको जो है एक तहदीस में नेमत के तौर पर नकल किया है, जरूरत इसकी है कि तमाम अहले इल्म और जो दीनदार तबका है इन चीज़ों का एहतमाम करे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक व सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما و زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان دونوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں کو عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.